بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 13ویں پارے میں سورہ رعد سے ہوا. اللہ کے کلام کی عظمت تعارف ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی ہے. زمین و آسمان کا نظام، آسمان کو بغیر ستون کے بنایا، سورج چاند کو مسخر کر دیا، پھر سارے کائنات کا نظام بھی اپنے پاس رکھا. زمین کے ٹکڑے مختلف ہیں، دیکھو کیسی زراعت ہوتی ہے، انگور کے درخت ہوتے ہیں، کھجور کے درخت ہوتے ہیں، مختلف کھیتیاں ہوتی ہیں، اور سب کے رنگت مختلف، ذائقے مختلف، سائز مختلف. زمین ایک، پانی ایک، کھاد ایک، اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں. یعنی تعجب ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوں گے. فرمایا اس سے زیادہ ان کی عقل پہ تعجب کی بات ہے کہ جو اللہ بن کسی چیز کے وجود کے وجود بخش سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک مرتبہ نمونہ بنانے کے بعد دوبارہ وہ نمونہ بنا کیا مشکل ہے. اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. فرمایا پھر اگر آپ نبی سچے ہیں تو پکڑ جلدی کیوں نہیں آتی؟ فرمایا جلدی بھی آ جائے گی، لیکن اللہ محفظ والا، مہربانی کرنے والا ہے کہ شاید راہ ہدایت پہ آ جائیں. اللہ کی قدرت بتائی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، اس میں ساری کمی پیشی کا اضافہ اللہ جانتا ہے. اور ہر چیز کی مقدار اللہ کے پاس ہے، دنیا میں اس مقدار سے نہ چیز بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ فرشتے انسانوں کے ارد گرد حفاظت کر رہے ہیں. حد کعب ابن احبار فرما لگے کہ اللہ کے فرشتے انسان کی حفاظت نہ کریں تو فرشتے جنات اس کی زندگی محال کر دیں، لیکن اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، اور جب وہ حفاظت کا انتظام اٹھا لے تو پھر اسے کون محفوظ کر سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کسی کی امن اور عافیت کو تکلیف اور مصیبت سے اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اعمال میں فساد اور گندگی نہ لے کے آئے. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، یعنی اس کی امن اور سلامتی اور عافیت کو مصیبت اور پریشانیوں سے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اعمال میں فساد اور برائی نہ لے کے آئے. پھر اللہ رب العزت حق کی طرف بلاتے ہیں، زمین و آسمان کا سارا نظام اسی کے پاس ہے، اور یہ مشرک ان کی پرستش کر رہے ہیں جو انہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. اور اللہ کی ایک طرف قدرت کا نظام ہے، آسمان سے بارش بھیجتا ہے اور مختلف کھیتیاں کی رنگت اور مختلف پھل اگاتا ہے. اللہ نے اپنا نظام بتایا کہ اللہ دنیا کے اندر یہ بھی دکھاتا ہے، کفر کی برائی بڑی نظر آتی ہے لیکن انجام کار ختم ہو جاتی ہے. جیسے گند اوپر آ جاتا ہے، سونے کو بھٹی میں ڈالیں تو سونا نیچے رہ جاتا ہے، کچرا اوپر آ جاتا ہے. ایسی باطل ابھرتا ہے لیکن ختم ہو جایا کرتا ہے، حق پائیدار رہتا ہے زمین پہ. پھر فرمایا اندھا اور اکندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر اللہ نے عقل مند لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے ہدایت کو قبول فرمائی. ان کی نشانیاں یہ بتائیں کہ اللہ سے کیا ہوا، مخلوق سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑ کے رکھتے ہیں، اور اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کا دیے ہوا مال میں سے خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، کوئی زیادتی کرے معاف کر دیتے ہیں، اور کچھ نہ دے اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا. اور جو جہنمی ہیں، فرمایا اللہ اور مخلوق سے کیے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑ دیتے ہیں. اور پھر فرمایا زمین میں فساد مٹاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو غرض و آیا صرف دنیا ہی ہے، انہیں اللہ کچھ دنیا دے گا، آخرت میں حصہ ان کے لیے کوئی نہیں. پھر اللہ رب العزت کی یاد میں یہ تاثیر بتلائی گئی کہ اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ اللہ نے اللہ نے خود اپنی یاد میں یہ تاثیر بتائی ہے. جیسے ڈاکٹر حکیم بتاتا ہے کہ اس دوائی میں یہ تاثیر ہے، لیکن پرہیز بھی بتاتا ہے، ورنہ اس دوائی کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کی یاد میں یہ تاثیر 100% یقینی ہے، بشرطیہ کہ پرہیز کے ساتھ استعمال کی جائے اور گناہوں سے بچتے بچتے اللہ کو یاد کیا جائے، پھر دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ پھر مشرکین کا یہ بیجا مطالبہ کہ یہ قرآن، جیسے آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عجیب غیر معمولی معجزہ آیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا، حضرت داؤد کے کہنے سے پہاڑ بول پڑے، اور حضرت سلیمان کی وجہ سے حضرت سلیمان کے دور میں اللہ نے انہیں معجزہ دیا کہ ہوا کے دوش پہ ان کا تخت سفر کیا کرتا تھا۔ تو آپ بھی قرآن کے ذریعے کوئی ایسا معجزہ دکھائیں نا کہ قرآن کے ذریعے یہ مسافت چھوٹی ہو جائے اور مکہ کے پہاڑ دور دور چلے جائیں، تاکہ ہمیں زراعت اور کھیتی کرنے کا موقع مل جائے اور ہمارے آبا و اجداد جو مر چکے ہیں دوبارہ وہ زندہ ہو کر ہم سے بات کرنے لگ جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر قرآن سے یہ سب کچھ بھی ہو جائے تب بھی انہوں نے نہیں ماننا، تب بھی انہوں نے نہیں ماننا۔ پھر اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ مذاق کیا گیا، اور پھر فرمایا ان کا یہ اعتراض کہ آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ کی بیویاں بھی ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں۔ فرمایا پہلے انبیاء علیہ السلام کے بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھیں، پھر اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ اللہ کا وعدہ جو آپ سے ہے کہ آپ کا دین دنیا میں غالب ہو کے رہے گا، اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ پھر سورہ ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کتاب دی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، پھر ان کی مذمت فرمائی جن کا مقصود دنیا ہے، وہ آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں اور آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کا مفادات سامنے رکھتے ہیں، نہ یہ کہ خود وہ ہدایت کی روشنی پہ چلتے نہیں چلتے بلکہ دوسروں کو بھی اس روشنی سے روکتے ہیں اور حق والوں میں اور حق میں کمزوریاں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں طنز اور تنقید کرنے کا موقع ملے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی سزا کا تذکرہ فرمایا اور ضابطہ بتایا جو میری نعمتوں پہ شکر کرے گا میں اسے اور دوں گا، اور جو ناشکری کرے گا پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ اور آپ کا واقعہ سنایا آپ کی تسلی کے لیے۔ پھر کفار کا رسولوں سے یہ کہنا کہ ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے اگر آپ اپنے آبا و اجداد کے دین پر نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کیا نکالیں گے، میں خود ہی ان پہ عذاب ڈال کر آپ کو اس زمین کا وارث بنا دوں گا۔ پھر اللہ نے قیامت کا منظر نامہ ذکر فرمایا جہاں شیطان بھی ہاتھ اٹھا لے گا جب ان کو، جب اللہ کے دشمنوں کو سزا میں مبتلا ہوتے دیکھے گا اور کہے گا کہ میں نے بھی صرف تمہیں راستہ دکھایا تھا، میرے اوپر تم، میرا تم پہ کوئی اختیار تو تھا نہیں، راستہ بتایا اور تم چل پڑے، میں تو اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہوں۔ اور شیطان بھی اس دن بس برات کا اعلان کرے گا۔ پھر اہل جنت کا تذکرہ فرمایا جہاں یہ جنت میں داخل ہوں گے اللہ کے فرشتے سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے، اور کلمہ طیبہ کی اس تذکرہ فرمایا کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، شاخی بہت بلند ہیں، یعنی اس کا نفع دنیا آخرت کے اندر ہے۔ اور کلمہ خبیث یعنی کفر کا کلمہ فرمایا یہ ناپائیدار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا نہ پھل ہے نہ کوئی اس کا وجود ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی کہ جنہیں اللہ نعمتیں دیتا ہے لیکن وہ نعمتوں کی ناشکری کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، زمین و آسمان کو نظام چلایا اور اللہ رب العزت نے سورج چاند کو مسخر کر دیا، یہ ان گنت نعمتیں ہیں اللہ کی انسانوں پر، لیکن یہ انسان بڑا ناشکری کرنے والا ہے، ذرا سی آزمائش آئے تو ناشکری کرنے لگتا ہے، نعمتوں کی فراہانی پروانی آ جائے تو اترانے لگتا ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ نے انہیں کہا کہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنا یہ چھوٹا سا بیٹا حضرت اسماعیل کو اس میدان کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ انسان نام کی چیز ہے نہ زندگی کا کوئی سامان ہے، بیت اللہ کے قریب میدان میں جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں وہ بھی سوکھے، نام و نشان زندگی کا کوئی نہیں، انسان دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حاجرہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبی ابراہیم آنے لگے تو مائی حاجرہ پوچھنے لگی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے سہارے؟ جواب کوئی نہیں دیا، اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر جواب کوئی نہیں دیا۔ آخر اس نے کہا کیا اللہ کے حکم سے تم مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر ہلایا، فرمایا ہاں ہاں۔ تو وہ خاتون بھی کیا اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین رکھتی تھی، کہنے لگی اذا لا یضیعنا، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر وہ ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اس عورت کا اپنے اللہ پر اعتماد اور یقین تھا کہ پھر وہاں سے ایسا چشمہ جاری ہوا کہ آج ساری دنیا اس چشمے سے سیراب ہو رہی ہے، زمزم کا چشمہ پھر وہاں سے جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتی ہوئی اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ، اس کو بیت اللہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ تیری نماز پڑھنے والے بن جائیں، اور آپ ذرا ان کے شکر کا بھی انتظام کریں، کچھ معاش کا بھی ان کا انتظام کر دیں تاکہ تیری شکر گزارے کی زندگی گزاریں۔ تو دعا کی ابتدا نماز کی دولت مانگی، اور دعا کی انتہا کہ نعمتیں مانگی، اس لیے کہ تاکہ شکر گزاری کی زندگی گزاریں۔ اور وہ باپ واقعی اپنی اولاد کا خیرخواہ ہے جو اپنی اولاد کو ابتدا ہی سے نماز کا پابند بنا دے اور نماز کا عادی بنا دے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اولاد کے خیرخواہ ہوتے ہیں، تو اپنی اولاد کی نماز کی دعا کی اپنی اولاد کے لیے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے مظلوم دنیا کے مظلوم انسانوں کو تسلی دی، فرمایا یہ نہ سمجھے ظالم کہ میں ان کی یہ حرکتیں اور ان کے جرائم نہیں دیکھ رہا، سب دیکھ رہا ہوں، میں کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوں، ڈھیل دیتا ہوں ایک ایسے دن کے لیے جس دن ان کی آنکھیں اوپر کی اوپر رہ جائیں گی، اور پھر وہاں حیرت سے تکتے ہی رہ جائیں گے، اور پھر میدان حساب میں دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ قیامت کا دن آنے والا ہے جہاں مجرم کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور پیپ کا پانی پلایا جائے گا جو بڑی مشکل سے نکلے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا اللہ حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ حجر کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر کفار کی حسرت بھری آواز، ہائے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، اور مارے حسرت کی اپنی انگلیاں چبا لیں گے، ہائے کاش کے مسلمان ہوتے۔ دنیا کی منڈیوں میں درہم دنانیر کے سکے چلتے ہیں، لیکن کل کی منڈی میں ایمان اسلام کا سکہ چلے گا، تب پتہ چلے گا ایمان اسلام کیا دولت تھی۔ اللہ کرے ہمیں یہ دولت موت تک نصیب رہے، اس سے بڑی دولت اس زندگی میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اور اللہ کے خزانہ میں ایمان اسلام سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ جب اس کی قیمت کی چمک دمک ہوگی اور جب اس منڈی میں اس کی قیمت لگے گی تو کہیں گے لو کانو مسلمین، ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کفار کو چھوڑو، کھانے دو پینے دو، ایک دن آنے والا ہے انہیں اپنے انجام کا پتہ چلے گا۔ پھر اللہ کے قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، ساری آسمانی کتابیں آئیں اللہ نے قوموں کے حوالے کر دی، تم جانو تمہاری کتاب جانے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے جب بھیجا فرمایا اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اور آج اسی حفاظت کا نتیجہ ہے دنیا کی ہر کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے۔ کسی مذہب سے پوچھو تم اپنی کتاب اس الفاظ میں پڑھو جس الفاظ میں وہ آسمان سے اتری ہے، انہیں کچھ نہیں پتا، لیکن صدیوں ہو گئے قرآن اترا ہے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں، ایک زبر کا بھی فرق نہیں، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ امام کوئی بڑا سا بڑا بھی پڑھنے لگ جائے، پیچھے سے بچہ آواز دیتا ہے غلط نہیں، یوں نہیں، یوں پڑھنا ہے، یہ سب اللہ کی حفاظت کا انتظام ہے کہ آج دنیا کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دلوں کی تختیوں پر یہ قرآن محفوظ ہے اور یہ اللہ نے اپنی حفاظت کا انتظام دکھایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، اپنے نبی کو تسلی دی کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کو ستایا گیا، آپ تسلی رکھیے، آپ تسلی رکھیے. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اسے چمکت اسے کہیں آواز آنے والی، مٹی سے اللہ نے اس کے ڈھانچے کو بنایا، پھر اس کے ڈھانچے میں روح پھونکی، پھر اسے مسجود ملائکہ بنایا، پھر شیطان کو راندہ درگاہ کیا اور اس نے اظہار کیا کہ میں اس رائے حق کو اس انسان کو محروم کروں گا، لیکن نیک بندوں پر کچھ ایسے ہیں جن پر میرا بس نہیں چلے گا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا تذکرہ، جو آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے، بیٹی کی خوشخبری دی، قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ کیا، اور پھر قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ قرآن نے ذکر فرمایا. پھر اصحاب حجر ہے، قوم شعیب ہے، اس کی ہلاکت کا تذکرہ، جو بڑی طاقت والی تھی، پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بنایا کرتی تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو پھر اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے. پھر سورہ فاتحہ کا تذکرہ، خاص عظمت ذکر فرمائی اور اسے بار بار نمازوں میں پڑھا اور سنا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کا آپ کا اعلان فرمایا کہ آج تک آپ چپکے چپکے تنہائیوں میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اب حل اعلان اللہ کا پیغام اور اللہ کی دعوت پہنچائیں، اس کا تذکرہ ہے. پھر سورہ نحل ہے، نحل شہد کی مکھی کا نام ہے، چونکہ اس سورت کے اندر اس شہد کی مکھی کی کچھ غیر معمولی صنعت کا تذکرہ ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ نحل ہے. ابتدا میں فرمایا اللہ کا امر آنے والا ہے، آپ جلدی نہ کیجئے، اللہ کی پکڑ آئے گی. پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمایا، کیسے کیسے اللہ نے جانور پیدا فرمائے جس سے تم نفع اٹھاتے ہو، کھاتے بھی ہو، سامان بھی ان پر اٹھاتے ہو، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو تمہارے لیے رونق اور عزت کا سامان بنایا. سورج چاند کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر بنا دیا، اور طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے زمین پر کھیتیاں اگا دی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں اور تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. جس مالک اور خالق نے یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں وہی معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فرمایا جو لوگ اللہ کے دین کو مٹانے کا مکر و فریب کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے. پھر ان کی ہلاک موت کے وقت کا تذکرہ فرمایا، کس طریقے سے رسوائی اور ذلت کے ساتھ ان کی سانس نکلتا ہے اور کیسے برا انجام ان کا ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، مشرک جن چیزوں کی عبادت کر رہا ہے، کل یہ سارے معبود اس سے گم ہو جائیں گے اور کوئی اس کی مشکل کے گھڑی میں اس کا ساتھ نہیں دے گا. پھر اسلام میں ایک بہت بڑی عبادت ہجرت کا تذکرہ ہے، فرمایا جو اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے، یہ بہت بڑی اطاعت اور بہت بڑی عبادت ہے. جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ہر اللہ کا رسول مرد آیا ہے، انسان آیا ہے، اس لیے آپ بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر اور رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے جو آپ کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کے نافرمان ڈرتے کیوں نہیں کہ کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ اوپر سے آ جائے، یا زندگی کے معاملات میں مشغول ہوں اور ان کی پکڑ آ جائے؟ حالانکہ اللہ کی ساری مخلوق فرشتوں تک اللہ کی اطاعت کرنے والی ہے، اور وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس حکم کی اطاعت کرتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و نتوب الیک.